الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، آج اس جمعے میں حسب صادق پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کو حسب صادق خطاب فرمانا تھا، لیکن حضرت کے گلے کی تکلیف کی وجہ سے آج ہم اور آپ حضرت کے خطاب سے محروم رہے، لیکن انشاءاللہ نماز جمعہ ضرور حضرت فرمائیں گے. دعا فرمائے مولا کریم حضرت کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل دنیا بھر کے مسلمان اور خصوصاً عراق کے ہمارے مظلوم مسلمان امریکہ، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے نرغے میں ہیں، اور ان لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، اور خصوصیت کے ساتھ اس عراق پر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار اولیاء کرام، صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی سرزمین ہے، آج بھی بے شمار اولیاء کرام وہاں آسودہ خاک ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، آپ کا مزار شریف بھی عراق ہی میں واقع ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب اسی عراق میں مدفون ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام ابو یوسف اور پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی بہت سے اصحاب اولیاء کرام اس عراق کی سرزمین پر ہیں، اور اسی نسبت سے اس عراق کو دیگر تمام ممالک پر ایک برتری اور فوقیت حاصل ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اتنے سارے اولیاء کرام اس عراق کی سرزمین پر موجود ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی عراق اور اہل عراق کی حفاظت فرمائے۔ مشرکین جو عراق اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، الہی انہیں نیست و نابود فرما دے۔ آج جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ اسی نسبت کے حوالے سے ہے کہ جب کسی شے کو کسی سے نسبت ہو جائے تو وہ شے بھی اپنے اس منصوب الہ کی وجہ سے اعلیٰ اور ارفع ہو جاتی ہے، اور اس کا مقام بھی اس اپنے منصوب کی وجہ سے اعلیٰ و ارفع ہو جاتا ہے۔ میں مثال سے عرض کرتا ہوں کہ ایک جانور کی کھال، اس کو دباغت کرنے کے بعد اس کے دو حصے کر دیے جائیں اور ایک حصے سے قرآن مجید فرقان حمید کی جلد بنا لی جائے اور ایک حصے سے جوتا بنا لیا جائے، تو بتائیے کہ اب اگرچہ وہ کھال ایک ہی جانور کی ہے، ایک ہی ساتھ اسے دباغت کیا گیا، ایک ہی ساتھ اسے استعمال کے قابل بنایا گیا، لیکن استعمال کے قابل ہونے کے بعد اس کے ایک حصے سے قرآن مجید فرقان حمید کی جب جزدان بنا لی گئی اور قرآن مجید کی جلد بنا لی گئی، تو اب وہ کھال کا حصہ قرآن مجید فرقان حمید سے منسوب ہونے کی وجہ سے دوسرے حصے سے اعلیٰ اور ارفع ہو گیا۔ اب اس کھال کا یہ مقام ہو گیا کہ اس کھال کو بغیر وضو کے ہم چھو نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جلد اس سے بنا لی گئی ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ جب کسی ادنا شے کو یا کسی شے کو کسی اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ اپنے اس منصوب الہ کی وجہ سے وہ بھی اسی قدر و منزلت سے دیکھی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اس کھال کے ایک ٹکڑے سے جوتا بنا لیا گیا تو اب اس جوتے کا حال یہ ہے کہ اس جوتے کو پہن کر آدمی ناپاکی اور گندی جگہ پر بھی بلا کسی گویا جھجک کے جا سکتا ہے، اور اس کا وہاں جانا اور استعمال کرنا کوئی برا تصور نہیں کیا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مٹی سے جب اینٹیں بنائی جاتی ہیں، بلاک بنائے جاتے ہیں، اور جب اس مٹی کو ایک ساتھ گویا بھٹی میں پکا کر اور جب اس کے بلاک بنا لیے گئے، اب ان اینٹوں میں سے کچھ اینٹوں کو آپ مسجد کے صحن میں بچھا دیں اور کچھ اینٹوں کو آپ بیت الخلاء میں لگا دیں، تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ اب دونوں کے قدر و منزلت میں بالکل فرق ہو گیا۔ وہی مٹی ہے، وہی اینٹیں ہیں اور اسی بھٹی میں پکی ایک ساتھ، لیکن جب ان اینٹوں کو مسجد کے صحن میں بچھا دیا گیا تو اب اس پر جوتا پہن کر کے چلنا منع ہو گیا۔ اب اس پر جوتا پہن کر کے چلنا یہ بے ادبی میں شمار ہوگا، اور یہی مٹی کی اینٹیں اگر انہیں بیت الخلاء میں لگا دیا جائے تو ان اینٹوں پر غلاظت ڈالنا برا تصور نہیں کیا جاتا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ نسبت یہ اگر اچھی نسبت ہو تو وہ اپنے منصوب الہ کی وجہ سے اس شے کو بھی اعلیٰ اور ارفع بنا دیتی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد کہ ام حسبت ان الاصحاب والرقین کانوا من آیاتنا عجبا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس آیت کا ترجمہ کیا وہ یہ کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی ہیں۔ یہ سورہ کہف کی نئی آیت ہے۔ اس آیت سے ہم آگے استدلال کریں گے جو ہمارے موضوع پر دال ہے، لیکن اس سورہ کہف کی کچھ فضیلت علماء نے بیان فرمائی، مفسرین نے اس سورہ کہف کی جو فضیلت بیان کی وہ میں عرض کرتا ہوں، تاکہ ہم اور آپ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تو اس سورت کو بھی خصوصیت کے ساتھ تلاوت کریں۔ ابن کثیر نے مسند امام احمد کے حوالے سے اسے نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اس سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک جانور، ایک بکری یا اسی قسم کا کوئی جانور، وہ باہر اچھلنے کودنے لگ گیا۔ انہوں نے باہر جا کر جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان پر گویا سایہ پگھل ہے اور ایک سائبان کی صورت میں بادل کے ٹکڑا ان کی طرف آ گیا۔ وہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ پگھل ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پر جو سکینہ نازل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، یہ وہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن مجید کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن کثیر نے امام مسند امام احمد کے حوالے سے نقل کیا کہ کوئی شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اگر اس کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ترمذی شریف میں شروع کی 10 آیات کی بجائے 3 آیات کے حفظ کرنے کے بارے میں ہے، اور مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو اگر حفظ کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ شخص تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر ہم شروع کی 10 اور آخر کی 10 آیتیں حفظ کر لیں تو گویا ہم نے تینوں روایتوں پر عمل کر لیا، اور ان آیات کے حفظ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑے سے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک روایت یہ آتی ہے کہ سورہ کہف اگر جمعے کے دن تلاوت کر لی جائے تو آئندہ جمعے آنے تک، یعنی ایک ہفتے تک، اس سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا شخص ایک ہفتے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے گا، اور یہاں تک کہ اگر اس ہفتے میں دجال کا فتنہ بھی اگر آ جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے یاد کرنے کی اور اسے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ کہف میں جس واقعے کا ذکر ہے اور جسے ہم آگے بیان کریں گے، ان میں اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے تھے کہ جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ظالم بادشاہ سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لے لی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے کیا تھے، ان کے ناموں کی یہ برکت ہے کہ حضرت علامہ صدر الافاضل بدر المماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے حاشیے پر جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن مجید پر حاشیہ لکھا، خزائن العرفان کے نام سے جو دستیاب ہے، اس میں حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں اصحاب کے ناموں کی یہ فضیلت ہے کہ ان اصحاب کہف کے ناموں کو اگر کسی کاغذ پر لکھ کر ہم اپنے گھر کے دروازے پر اگر لگا دیں تو وہ گھر جلنے سے بچ جائے گا، اس گھر کو آگ نہیں لگے گی۔ یہی اصحاب کہف ان کے ناموں کو لکھ کر اگر آدمی اپنے سرمائے میں رکھ دے، اپنی دولت اور اپنے سارے سرمائے پر اگر رکھ دے تو وہ سرمایہ چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہی اصحاب کہف کے نام اگر کسی جگہ آگ لگ چکی ہو تو کسی کپڑے پر ان الفاظ کو لکھ کر، ان اصحاب کہف کے ناموں کو لکھ کر اگر اس آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بجھ جائے گی۔ یہی اصحاب کہف کے نام اگر کسی کشتی میں لکھ کر ڈال دیے جائیں تو وہ کشتی سمندر میں غرق ہونے سے بچ جائے گی۔ یہی اصحاب کہف کے نام اگر کسی مسافر کو دے دیے جائیں اس کا سفر سات خیریت کے تمام ہوگا. یہی اصحاب کہف کے نام اگر بچہ رونے لگ جاتا ہے اور بخار میں سخت مبتلا ہو جائے ان کے نام لکھ کر اگر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں تو اللہ کے فضل سے اس کا بخار اتر جائے گا. عزیزان محترم ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ سورہ کہف کی کیا فضیلت اور ان اصحاب کہف کے ناموں کی کتنی فضیلت ہے. اب آئیے ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ اللہ کے یہ نیک بندے جس کے لیے فرمایا گیا کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب نشانی ہے. اب آئیے ہم مفسرین کرام نے اس آیت کے ذیل میں جو اس کی تشریح فرمائی ابن کثیر نے تفسیر خازن کے حوالے سے لکھا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے لکھا اور تفسیر مظہری کے حوالے بھی کہیں آتے ہیں, تو اس تمام کا نچوڑ میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان اصحاب کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کس طریقے سے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے متنفر گویا اس سے روح گردانی کرنے لگے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے جب لوگ منحرف ہو گئے اور بت پرستی اور نہ جانے کیسے کیسے عقائد اپنے ڈھال لیے اور اسی پر عمل کرنے لگے تو ایک بادشاہ, مفسرین فرماتے ہیں کہ 248 عیسوی کے اواخر میں ایک بادشاہ سخت حکومت پر متمکن ہوا, دقیانوس اس کا نام بتایا جاتا ہے. وہ بادشاہ عیسائیت کے اور گویا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو دین لے کر آئے اس دین کا بڑا سخت مخالف تھا. اس نے اپنے حکومتی زور سے اس دین کو ڈھانے کی کوشش کی. جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا. تو انہی ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر صحیح طریقے سے عمل پیرا تھے, جب انہیں پتا چلا کہ یہ بادشاہ مسلمانوں کو اور گویا سیدھے راہ پر چلنے والوں کو قتل کر دیتا ہے اور بت پرستی پر گویا ان پر زور زبردستی کرتا ہے کہ وہ بت پرستی کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے ایک غار میں پناہ لے لی, اور اس غار میں پناہ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی کہ مولا ہمیں اس ظالم بادشاہ سے اس لیے بچا لے تاکہ ہمارا دین و ایمان سلامت رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب اس کے دربار میں پہنچے تو ہمارے قدم لڑکھڑانے لگ جائیں اور ہم اس دین کو چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان تمام اصحاب پر نیند مسلط کر دی. تمام اصحاب جب لیٹے تو ان پر ایسی نیند مسلط کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 309 برس تک وہ اصحاب سوتے رہے, اور 309 برس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے جب آپس میں ایک دوسرے سے کلام کیا تو انہیں معلوم نہ تھا کہ ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے تو قرآن کا متن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک یوم یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے. بہرحال جب انہیں بھوک کی شدت کا احساس ہوا تو اپنے ایک ساتھی کو کچھ رقم دی کہ جاؤ بازار سے کچھ کھانے کی کوئی چیز لے آؤ. جب وہ بازار میں گئے اور جانے کے بعد کھانے کا کچھ سامان خریدا اور خریدنے کے بعد جو رقم ان کی جیب میں تھی اسے دکاندار کو جب دی تو وہ سکے کو دیکھنے لگا اور دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کون سا سکہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہی تو سکہ ہے جو یہاں رائج ہے. تو اس دکاندار نے اپنے کسی ساتھی کو وہ سکہ دکھایا اور ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ لگتا ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے اور یہ پرانا سکہ لے کر کے یہاں آیا. اس دونوں حضرات نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی یہ سکہ کہاں کا ہے تو اصحاب کہف میں سے ان صاحب نے کہا کہ سکہ تو یہیں کا ہے. جب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو تمام بازاریوں میں اکٹھے ہو کر اور اپنے حاکم وقت کے پاس ان صاحب کو پیش کر دیا کہ یہ سکہ انہوں نے پیش کیا اور اس بات سے انکاری ہیں کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا. حاکم وقت نے ان سے جب سوال کیا, بات جب سمجھ میں نہیں آئی تو ان سے کہا گیا اور ان صاحب نے پوچھا کہ میں جو سوال کروں آپ صحیح صحیح اس کا جواب دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جب حاکم وقت سے اصحاب کہف میں کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بادشاہ کا نام دقیہ نو ہے, تو وہ حاکم وقت بڑا حیران ہوا. کوئی 300 برس سے زیادہ عرصہ ہو چکا اور آپ دقیہ نوس کا نام لیتے ہیں. غرض یہ کہ جب بحث ہوئی تو ان صاحب نے کہا کہ ہم تو دقیہ نوس کی حکومت میں ایک غار میں لیٹے اور میرے باقی اصحاب وہاں موجود ہیں. حاکم وقت شہر کے کچھ معززین کو لے کر اس غار تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب ان اصحاب سے ملاقات کی, اس حاکم کے جو اس شہر کے حاکم تھے ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. انہوں نے اپنے بادشاہ کو لکھا اور بادشاہ سلامت جو ایک نیک انسان تھے وہ اس غار پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد ساری تفصیل معلوم کرنے کے بعد بادشاہ نے یہ راز کھولا. بادشاہ کہنے لگے کہ میں نے جب دیکھا کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہیں تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اور لوگوں نے طرح طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا, وہ قیامت کے منکر ہو گئے, مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اپنے اس نیک بندے کی دعا قبول کی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اصحاب کہف کو ظاہر فرما دیا. وہ بادشاہ سلامت اصحاب کہف کے تمام اصحاب سے ملاقات کرنے کے بعد اور ان سے رخصتی حاصل کی اور یہ اصحاب دوبارہ اسی غار میں جا کے جب لیٹے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت عطا فرمائی. عزیزان گرامی, یہ واقعہ اصحاب کہف کا قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سارے متن سے بھی ظاہر ہے اور جو کمی بیشی جو سمجھانے کے لیے مفسرین نے بیان کیا اس کا نچوڑ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آئیے جس عنوان کو ہم لے کر کے چلے کہ نسبت بڑی اہم شے ہوتی ہے. اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ان اصحاب کی جب تعداد کا معاملہ آیا تو ارشاد فرمایا گیا سیقولون ثلاثۃ, لوگ یہ کہیں گے کہ وہ تین تھے, رابعہم کلبہم اور چوتھا ان کا کتا. کچھ لوگ کہیں گے ویقولون خمسۃ کہ وہ پانچ تھے, سادسہم کلبہم اور چھٹا ان کا کتا. کچھ لوگ یہ کہیں گے ویقولون سبعۃ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا. عزیزان محترم, یہ اصحاب کتنے تھے؟ علماء نے اس سے بحث کی اور صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ قوی ترین قول یہ ہے کہ وہ سات اصحاب تھے اور آٹھواں ان کا کتا. اب آئیے, کتا ایک ناپاک جانور ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے ساتھ ہو لیا اور اس غار کے کنارے پر اس غار کی چوکھٹ پر وہ کتا جب بیٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے اس کتے پر بھی نیم تاری فرما دی. صاحب روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں پر جب نیم تاری کی تو اس کتے پر بھی نیم تاری کر دی. اور 309 برس کے بعد جب ان اصحاب کو بیدار کیا گیا تو اس کتے کو بھی بیدار کیا گیا. اور صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مامور فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ وہ ان اصحاب کی کروٹیں بدلے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ان اصحاب کی کروٹیں بدلتے تو اس کتے کی بھی کروٹ بدلتے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے طفیل اور ان نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے اس کتے کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کتے کی کروٹیں بدلتے ہیں. اس کتے کو 900 برس تک نیم تاری کر دی گئی اور 300 برس کے بعد گویا اسے دوبارہ زندہ کیا گیا, اس کی نیند سے گویا اسے بیدار کیا گیا, تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے اس کتے کا کیا حال ہو گیا. اور صاحب تفسیر مظہری حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ کل قیامت میں یہ کتا میڑے کی شکل میں جنت میں بھی داخل کیا جائے گا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت کا کیا عالم ہوتا ہے. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ نسبت کیسے رنگ لے آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ, ان کی ملاقات کا قصہ بڑا مشہور ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی تفصیل سے اسے نقل کیا. میں صرف اس بات کو عرض کرتا ہوں جس کا تعلق ہمارے اس موضوع سے ہے کہ نسبت کیا کچھ رنگ دکھاتی ہے اور نسبت کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جب گزر ایک گاؤں سے ہوا تو ایک دیوار جو ٹوٹنے کے قریب تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے سوال کیا تمام معاملات پر تو ایک ایک کر کے انہوں نے سارے معاملات بیان کیے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا, اگر یہ دیوار ٹوٹ جاتی تو لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے اور یتیموں کا یہ مال ان یتیموں تک نہیں پہنچ پاتا. مفسرین فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں ہے کہ ان بچوں کا اس خزانے کو کیوں محفوظ کیا گیا, فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اسے فرمایا گیا وَكَانَا أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان بچوں کے اس خزانے کو اس لیے محفوظ کیا گیا کہ ان کے والد نیک تھے. اب مفسرین نے جب دیکھا سارے حالات کو, تمام معاملات کو جب اکٹھا کیا تو صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ جو ارشاد ہوا وَكَانَا أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کے والد نیک تھے, تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے سگے والد نہ تھے بلکہ ساتویں پشت میں وہ ان کے والد تھے, یعنی ان کے والد کے والد کے والد اسی طریقے سے ساتویں پشت میں وہ ان کے والد ہوتے, اور ساتویں پشت میں جو ان کے والد اور دادا ان کی نیکی کی وجہ سے ان تین بچوں کے مال کو محفوظ کر لیا گیا. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ نسبت جو ہے وہ کس طریقے سے آدمی کے کام آتی ہے. اگر نسبت اچھی ہو تو آدمی کو ہر جگہ اس سے نفع پہنچتا ہے, اور نسبت بری ہو تو آدمی کو اسی طرح نقصان ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لیں تاکہ یہ نسبت ہمیں دین اور دنیا میں کام آئے, دنیا اور آخرت میں اس نسبت سے ہمیں نفع پہنچے. ایک کتاب جو درسی کتابوں میں شامل ہے القلیوبی, اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا, اور صاحب روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس واقعے کو اپنی تفسیر میں لکھا. کہتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے تھے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک غلام تھا جسے رجل مغربی کہتے تھے. ایک دن رجل مغربی اپنے دوستوں میں جب بات چیت کر رہا تھا تو بات قبر میں فرشتوں سے سوال جواب کی جب بات نکلی تو رجل مغربی نے کہا کہ فرشتے مجھ سے جو سوال کریں گے تو میں ایسا جواب دوں گا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. اس رجل مغربی کی اس کہنے کے بعد اس کے دوستوں نے کہا کہ یہ بات تم نے کیسے کر دی, تو رجل مغربی نے کہا کہ اگر یقین نہ آئے تو میرا جب انتقال ہو تو میری قبر پر آ کر کے بیٹھ جانا اور تم سن لینا ساری گفتگو. کہتے ہیں کہ جب رجل مغربی کا انتقال ہوا تو اس کے دوستوں نے اس کی قبر پر جا کر جب بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان فرشتوں کے سوال جواب ان لوگوں کو سنا دیے. فرشتے جب قبر میں آئے اور رجل مغربی سے کہنے لگے کہ اے رجل مغربی بتا تیرا دین کیا ہے, بتا تیرا رب کون ہے, تو رجل مغربی نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا, کیا تم مجھے نہیں جانتے, کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لباس اپنے کندھے پر رکھ کر گھوما کرتا تھا, کیا تم مجھے نہیں جانتے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو جب رجل مغربی نے یہ جواب دیا فرشتے اسے چھوڑ کر کے قبر میں سے چلے گئے. عزیزان محترم, اسے صاحب روح البیان نے روح البیان میں نقل فرمایا, تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نسبت کس طریقے سے آدمی کے کام آتی ہے. اب آئیے آخر میں مخالفین کی طرف سے ایک حوالہ. اشرف علی ثانوی صاحب نے الافادات الیومیہ میں اس بات کو لکھا اور ان کی طرف منقول ہے کہ اشرف علی ثانوی صاحب نے اس کو کہا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا, ایک دھوبی تھا جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے دھویا کرتا تھا. تو اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جب اس دھوبی کا انتقال ہوا اور قبر میں جب فرشتوں نے اسے پوچھا کہ اے بندے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں, میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اسے چھوڑ کر کے چلے گئے, کہ اس کا یہی جواب ان کے لیے کافی تھا. عزیزان محترم, ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ اللہ کے نیک بندوں سے جب نسبت ہو جائے تو وہ آدمی کو دنیا اور آخرت میں کیسی بھلائی پہنچاتی ہے. اور یہی نہیں کہ کسی شخص کو ہو جائے, اگر اللہ کے نیک بندے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی شے کو نسبت ہو جائے تو اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز اپنے گھر میں جب کھڑی ہیں, کیا دیکھتی ہے کہ باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت کی طرف تشریف لا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی حضور کے کپڑوں کو ٹٹولتی ہیں, کبھی حضور کے امامے کو دیکھتی ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتی ہیں, کبھی باہر دیکھتی ہیں. غرض یہ کہ پریشانی کے عالم میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صدیقہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دیکھ رہی ہوں کہ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کے کپڑوں کو گیلا نہیں پاتی, آپ کے امامے کو گیلا نہیں پاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صدیقہ ذرا اپنے سر سے اس کپڑے کو ہٹاؤ جو تم نے اپنے سر پہ کیا اوڑھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے سر پر آپ کا مستعمل تہبند باندھ لیا ہے, وہ تہبند جسے آپ استعمال کرتے ہیں, میں نے اس تہبند کو اپنے سر پر رکھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صدیقہ ذرا اس تہبند کو اپنے سر سے ہٹاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ نے جب اس تہبند کو اپنے سر سے ہٹایا تو کہاں کی بارش, کہاں کی برسات, کچھ بھی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ پہلے تو حیران تھی, اب اور زیادہ محو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صدیقہ تو نے اپنے سر پر ہمارے مستعمل تہبند کو رکھ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استعمال شدہ تہبند کی برکت سے غیب کے وہ پردے ہٹا دیے جو کسی اور کو نظر نہیں آتی, رحمت الہی کی وہ بارش جو کسی اور کو نظر نہیں آتی وہ تیری آنکھوں نے دیکھ لیے اس مستعمل تہبند کی وجہ سے. تو عزیزان اگرامی, ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ کسی کپڑے کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو اس کپڑے کا یہ عالم کہ اس کپڑے کو جب کسی جگہ رکھ دیا جائے یا کوئی اپنے سر پہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی غیب کے پردے اس کے سامنے سے ہٹا دیتا ہے. تو اس سے یہ نقطہ بھی پتا چلا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آنکھیں وہ کیا کچھ دیکھتی ہوں گی اور ان کی بصارت کا کیا عالم ہوگا. عزیزان محترم, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے نسبت کی اس برکت کو یقیناً سمجھ لیا ہوگا کہ جب کسی نیک بندے سے یا کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے نسبت کر لی جائے تو وہ نسبت ضائع نہیں ہوتی اور اس نسبت کی وجہ سے اسے دین اور دنیا میں فائدہ اور نفع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں سے نسبت کرنے اور اس نسبت کا استحکام عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.